الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. کل ہم نے بات کی تھی اچھے اخلاق پہ، نرم گفتگو پہ، کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بہترین طور پہ معاملہ کرنے کے بارے میں. آج اسی سلسلے میں آپ کو ایک روایت سنانا چاہتی ہوں اور اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کس قدر ضروری امر ہے اور ہم اس سے کیا پا سکتے ہیں، کتنی بڑی چیز ہم اس کے ذریعے پا سکتے ہیں. ابو ادریس الخولانی کہتے ہیں کہ میں دمشق کی ایک مسجد میں داخل ہوا تو ایک نوجوان کو دیکھا، بہت سے لوگ اس کے گرد جمع تھے. اس نوجوان کی بڑی ہی خوبصورت مسکراہٹ تھی. کہتے ہیں میں نے قریب جانے کی کوشش کی مگر ہجوم اس قدر زیادہ تھا کہ میں جا نہیں سکا. اگلے دن میں جلدی جلدی مسجد پہنچا اور اس نوجوان کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا. میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ بولا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاذ بن جبل ہیں. آپ سوچیں کہ ایک وہ بھی وقت تھا کہ کسی جگہ پر صحابی اور رسول بھی کسی کو مل سکتے تھے. ہم تو اس سے محروم ہیں، لیکن سبحان اللہ وہ صحابی کی کو دیکھ سکتے تھے، ان کا دیدار کر سکتے تھے، ان آنکھوں کو دیکھ سکتے تھے جن آنکھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. تو کہتے میں نے انتظار کیا ان کی نماز ختم ہونے کا اور پھر میں ان کے پاس گیا اور ان سے کہا مجھے اللہ کی خاطر آپ سے محبت ہے. انہوں نے پیچھے سے میرے کپڑے سے مجھے پکڑا اور اپنی طرف کھینچ کے فرمایا اللہ کی قسم، کیا تم واقعی صرف اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. انہوں نے تین بار یہ بات دہرائی اور میں نے یہی جواب دیا کہ ہاں، میں اللہ کی قسم میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں. تو فرمانے لگے واللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو، اب یہ غور سے سنیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، میری محبت واجب ہو گئی، یعنی اس بندے کو اللہ تعالیٰ کی محبت ضرور ملے گی جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے میری خاطر. نمبر ٹو، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں میری خاطر، یعنی ایک دوسرے سے ملتے ہیں میری خاطر. نمبر تھری، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو ایک دوسرے کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے ہیں صرف میری خاطر. نمبر فور، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں میری خاطر. تو یہاں پہ چار باتیں بتائی گئیں، بہترین اخلاق ان میں پوشیدہ ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کرنا ایک دوسرے سے، کہ کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ امیر ہے کہ غریب ہے، یہ کالا ہے یا گورا ہے، یہ عربی ہے یا عجمی ہے، بس مجھے اس سے اللہ کی خاطر محبت ہے، یہ اللہ کا نام لینے والا ہے یا اللہ کا ایک بندہ ہے، اور اسی کی خاطر دوسرے انسان کو وزٹ کرنا صرف اللہ کی خاطر. یہ نہیں کہ وہاں جائیں گے تو مزے مزے کے کھانے ملیں گے، یا وہاں جائیں گے تو چلو گپ شپ ہو جائے گی، یا ذرا جا کے تو دیکھتے ہیں ذرا ٹائم پاس ہو جائے گا، اس لیے نہیں، صرف اللہ کی خاطر کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے. اور جو ایک دوسرے کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے ہیں میری خاطر، یعنی ان کی گیدرنگز بھی، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا بھی اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے خوش ہو جاتا ہے. اور پھر جو ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، خرچ کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ کوئی مسکین ہو تو تبھی آپ اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، یا ضروری نہیں کہ کوئی ضرورت مند ہو تو تبھی آپ اس کے لیے خرچ کر رہے ہیں، بلکہ خرچ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کسی کو تحفہ دے کے، خرچ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو کھانے پہ بلا کے، کسی کو افطار بھیج کے، इस खातिर नहीं कि अब ये भी मुझे दावत पे बुलाएं या ये भी मेरी इफ्तारी करें या ये भी मुझे इफ्तार भिजवाएं, नहीं, सिर्फ अल्लाह की खातिर। एक दूसरे के ऊपर खर्च करना या वैसे तोहफा देना इसलिए नहीं कि इनसे भी मुझे कुछ मिले, या इसलिए नहीं कि आप क्या करें फिर बुरा लगता है ऐसे खाली हाथ जाना, अल्लाह की खातिर। तो ये है आला अखलाक। असल में आला अखलाक हम भूल चुके हैं। इवन मैं बहुत हैरान हुई पढ़ के एक जगह पर कि जहां पे बहुत सारे लोगों ने अपने वालदैन को सख्त नापसंद किया हुआ था और बहुत सख्त बातें उनके बारे में कही हुई थी। और ये बहुत तकलीफ दे बात है कि जब बच्चे, यानी अब वो बच्चे तो नहीं रहे, अब तो बड़े हो गए हैं, वो वालदैन से इस कदर बदजन हो, नहीं वालदैन, आज के वालदैन अपने बच्चों के दिलों में भी अपनी इज्जत नहीं बना सके, उनके दिलों में भी अपनी मोहब्बत नहीं जगा सके, इसकी वजह क्या है? बच्चों का कसूर है या वालदैन का? ठीक है, बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा तादाद में जब मैंने देखा कि इतने सारे बच्चों को अपने वालदैन से शिकायतें हैं और बहुत ज्यादा, और आज वो जो बड़े हो चुके हैं और उनकी इतनी बिटर मेमोरीज हैं अपने बचपन की, और इतनी ज्यादा यानी तकलीफ देह उनके लिए उनका बचपन है, तो क्या बात ऐसी हुई कि जिसकी वजह से ये हो सब हो गया? हालांकि एक बच्चे को तो बहुत ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए अपने वालदैन से। इसका मतलब है कि कोई बात ऐसी थी जिसकी वजह से इन लोगों का दिल अपने वालदैन से उठ गया और उनके दिलों के अंदर वालदैन की इज्जत नहीं रही, मोहब्बत नहीं रही, बल्कि उल्टा उनसे बहुत शिकायत हैं और काइंड ऑफ एक ऐसे नफरत का सा जज्बा, जो बहुत अफसोसनाक बात है। क्या वजह हुई? अब हर वालदेन कहते हैं नहीं हम तो बहुत अच्छे लेकिन हमारे बच्चे ही ऐसे नालायक और ये और वो, लेकिन हमने वालदेन बनना भी नहीं सीखा क्योंकि इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि इसके लिए क्या है कि बस वालदेन बन गए और फिर उन्हीं बच्चों के ऊपर अपने सारी अपनी जो भी आजमाए, अपने गुर आजमाए, जिस जो भी समझ में आया जिसको उसने उस तरह से बच्चों को पालने की कोशिश की। हमदर्दी में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन हमें बात ना करना आया, हमें मामला ना करना आया, हमारे अखलाक वहां पे बदतरीन थे। हम बाज दफा लोगों के साथ इसलिए अच्छा पेश आ जाते हैं कि फिर वो क्या कहेंगे कि हम कैसे हैं, लेकिन जब हमारा अपने घर में मामला होता है, खास तौर पे बच्चों के साथ, क्योंकि वो कुछ नहीं कह सकते इसलिए उनके साथ वर्स मामला होता है। तो ये जो मैंने आपको बात बताई है ये सिर्फ बाहर वालों के लिए नहीं है, सबके लिए, जिसके साथ भी हमारा मामला हो, मोहब्बत अल्लाह की खातिर, उनसे मिलना जुलना अल्लाह की खातिर, उनके साथ बैठना अल्लाह की खातिर। असल में होता ये है कि ये जब हम अपने बच्चों के साथ डीलिंग करते हैं तो बाज दफा हम अपनी औलाद को बेइज्जत करते हैं, कुछ ऐसे जुमले उनको कह देते हैं जो उनके जहन में बैठ जाते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, कान खींच देते हैं, गर्दन से पीछे पकड़ लेते हैं, मीन बातें कहते हैं, ताने दे देते हैं, गालम गलोच करते हैं, लानते भेजते हैं, उनको बुरा भला और सख्त नालायक कहते हैं, और वो उनके दिमाग में बैठ जाती हैं बातें। अब वो जब दिमाग में बैठ जाती है ना, और एक दफा नहीं मल्टीपल टाइम्स जब ऐसा होता रहता है, तो वो बच्चा जो होता है वो इस बात को अपने जहन में बिठा लेता है कि अब ये मेरे साथ ऐसा सलूक करते हैं। देखिए कोई भी और ऐसा सलूक करे ना तो फिर भी बर्दाश्त हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इंसान के दिमाग में एक ऐसी जगह होती है कि जहां वो ऐसे सारे इंसानों को फेंक देता है जहां पे जो उसके साथ कुछ बुरा करते हैं। तीन दफा चार दफा किसी ने बुरा किया, चाहे वो कोई टीचर है, चाहे खाला मामू दोस्त है, कोई है, उनको वहां पे फेंक देता है। मगर दो इंसान ऐसे होते हैं जिनको इतनी आसानी से वो अपने दिमाग के उस खाने में नहीं फेंकता जिसको एक बिन कहेंगे, गार्बेज बिन समझ लें, जहां पे वो फेंक देता है कि इसकी बने आप परवाह नहीं करनी। लेकिन जब माँ बाप बच्चे के साथ ऐसा सलूक करते हैं और बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, वो एक दफा चांस देता है, दो दफा चांस देता है, चार दफा देता है, 100 दफा देता है, लेकिन वो मल्टीपल टाइम्स ऐसा करते रहते हैं और चांस देने के बावजूद वो वालदैन की अब हैबिट है, वो इससे बाज नहीं आते, तो फिर वो बच्चा उनको उस खाने में फेंक देता है और ये उसके लिए बहुत तकलीफ दे बात होती है। फिर ये ऐसी चीज होती है कि उसकी शख्सियत टूट फूट जाती है, वो खत्म हो जाता है अंदर से, बिल्कुल शटर हो जाता है, और ये बहुत तकलीफ दे चीज है, क्योंकि वो फेंकना नहीं चाहता वालदैन को उस खाने में, उसको बहुत मुश्किल होती है क्योंकि उनसे बहुत मोहब्बत करता है। जब पहली दफा उसके साथ ऐसा करते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना ही बहुत मुश्किल होता है कि ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। जब वो बार बार करते हैं तो आखिर वो दिन आ जाता है कि वो बच्चा फिर अब उनको ऐसे समझ लेता है कि अब मैंने इनकी कोई बात नहीं सुननी, अब ये हमेशा मुझे बुरा ही समझते हैं तो अब मैं भी इनको बुरा ही समझूंगा, ये मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, मैं भी इनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, अब मुझे इनकी बात को कुछ फील भी नहीं करना चाहिए। और ये इसी वजह से होता है कि हम अपने कैरेक्टर पे, अपने अखलाक के ऊपर वर्क नहीं करते, हम खुद को ठीक ही समझते हैं, और खास तौर पे जब हम वालदैन बन जाते हैं तो हम समझते हैं अब हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हमारे अंदर कोई सलाह की कोई गुंजाइश नहीं कि हम बिल्कुल सही हैं। हम अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं दूसरों के बच्चों के साथ और फिर उनको उल्टा सीधा सुनाते रहते हैं। अब इसके बाद उस बच्चे की पर्सनैलिटी क्या रहेगी, और वो हमेशा बच्चा थोड़ी रहता है, जब वो बड़ा होता है तो उसके दिल में अपने वालदैन के लिए कोई कदर कीमत नहीं रहती। बाज बच्चे मुंह से बोलने लगते हैं लेकिन बाज बोलते नहीं है, लेकिन उनके दिल के अंदर वो चुभन हमेशा रहती है। वो अगर कोई अल्लाह के दीन को समझने वाले होंगे तो ठीक है, अपने वालदैन की रिस्पेक्ट तो करेंगे सामने, लेकिन दिल में उनके उनके लिए वो मोहब्बत के जज्बात नहीं होंगे जैसे होने चाहिए। इसलिए कि जब वो छोटे थे तो वालदैन ने पढ़ाई को बच्चे से भी ज्यादा अहमियत दी, वालदैन ने ग्रेड्स को बच्चे की से ज्यादा समझा, इन द एंड बच्चे ने ग्रेड्स तो विन कर लिए लेकिन माँ बाप बच्चे को हार गए। तो ये आज बहुत कॉमन हो रहा है, हमें इसके ऊपर वर्क करना है। मेरे पास बहुत सारी ईमेल्स आती हैं जिनमें बच्चे शिकायत कर रहे होते हैं, और अफसोस ये है कि हम सब कुछ पढ़ के समझ के इतनी बड़ी उम्र के हो के भी बच्चों को पिंच करना नहीं छोड़ते, उनको पोक करना नहीं छोड़ते, उनको ताने देना नहीं छोड़ते, किसी ना किसी बहाने उनको बुरा भला कहने से नहीं चूकते। और हमने एक जहन में बना लिया कि ये वाला तो नालायक ही है, इसने क्या करना, ये तो है ही नहीं खट्टू, इसने क्या करना, ये तो है ही बुरा, इसने क्या करना। और बच्चे के लिए याद रखें, सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो उसके माँ बाप की तरफ से होता है। उसको सारी दुनिया अच्छा कह दे और उसके माँ बाप उसको अच्छा ना समझे ना, तो उसके लिए ये बात बेकार है कि सारी दुनिया उसको अच्छा कह रही है। वो अपने माँ बाप की जुबान से एक मोहब्बत का जुमला, एक तारीफ का जुमला सुनने के लिए तरसता है। प्लीज अपने घरों के माहौल को सही करें प्लीज, क्योंकि ये हमारी फैमिलीज को ब्रेक कर रहा है, जो आगे बच्चे ग्रो अप हो रहे हैं उनकी जो नफसियात है और उनके जो पर्सनैलिटीज हैं वो बिल्कुल खराब हो जाती हैं। इस तरह बच्चे का जहन एक बिल्कुल ऐसे है जैसे साफ पेज है, उसके ऊपर जो लिखना चाहेंगे वैसे ही लिखा जाएगा। कभी हम अपनी गलती भी मान लें, कभी हम खुद भी सोच लें कि हमारा अखलाक खराब है, लड़ाई किसी के साथ हो और मार बच्चे को पड़े, ये तो कितनी गलत बात है। मियां बीवी में लड़ाई हो और डांट बच्चा खा रहे, ताने बच्चा सुन रहा है, कैसा लगे? कभी उस बच्चे के शूज में भी जाके देखें, और कभी अपने बच्चों को गले लगाने से, प्यार करने से, या वो कितने भी बड़े हो गए हो, कभी भी ना शर्माएं। कभी उनको ये बताने से कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, ये कभी ना शर्माएं। नहीं तो हम मोहब्बत करते हैं, हम माँ बाप ही हैं, हम ऐसे, हम मोहब्बत करते होंगे, لیکن کہنے میں کیا حرج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کس سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اس کو بتائے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو وہ چاہے ہمارے بچے ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک کو اچھا لگتا ہے کہ اس سے محبت کا اظہار کیا جائے، کوئی اس کو کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے کتنی دفعہ کہا؟ کبھی کہا بچوں کو؟ نہیں کہا. کتنی دفعہ آپ بچے کو پیار کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں؟ کتنی دفعہ ایسا کرتے ہیں؟ کبھی سوچئے گا ضرور اس پہ. چلیں اپنی نماز کی طرف چلتے ہیں جس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. اور نماز میں ہم تشہد میں بیٹھنے کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور ہم التحیات کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا ہے. تو اس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اب آگے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ کہنے کے بعد اگر ظاہر ہے دو رکعت کے بعد تیسری پڑھنی ہے تو پھر کھڑے ہو جانا ہوتا ہے، ورنہ پھر آپ آگے پڑھتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب آپ سجدہ بھی کریں اور آپ نے تشہد کے لیے نہیں بیٹھنا، تب بھی بیٹھ کے کھڑے ہوں. یعنی آپ نے ایک رکعت پڑھ لی ہے، دو سجدے کیے، تو پہلے بیٹھے پھر کھڑے ہوں. یہ نہیں ہو کہ سجدے سے ہی سیدھے کھڑے ہو جائیں، ایسا نہ کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے، اور چاہے سجدہ تلاوت ہی کیوں نہ ہو، تو پھر بھی بیٹھے پھر کھڑے ہوں. تو اب ہم یہاں تک پہنچے التحیات میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اب گواہی ہے کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، اور یہ بہت بڑی گواہی ہے. توحید کی گواہی ہم اپنی ہر نماز میں دیتے ہیں، یعنی ہر نماز میں ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں اس کلمے کی. ارے اتنی بڑی گواہی ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو اس حال میں مرا، اس حال میں اس کو موت آئی کہ اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اور ایک اور حدیث میں جو اس حالت میں مرے کہ اس کی موت لا الہ الا اللہ کے علم پہ ہو، یعنی صرف بات نہیں ہے، علم پہ ہو، تو وہ جنتی ہے. اور ایک جگہ آتا ہے جس نے سچائی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا، سچائی کے ساتھ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دل میں اس کے یقین تھا. تو یہ دل میں یقین کیسے آئے گا؟ جب انسان کو اس کلمے کی سمجھ ہوگی. اور یہاں پہ جو دوسری روایت میں نے آپ کو کہا، جو علم پہ ہو، علم کے ساتھ جس نے کہا، یعنی اس کو سمجھ تھی کہ یہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو تب اس کو جنت ملے گی. تو کیا ہمیں اس کلمے کا علم ہے کہ یہ کیا ہے؟ دیکھیں لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی نا تین قسمیں ہیں. ایک تو وہ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ان کو اچھی طرح پتہ ہی نہیں وہ کس بات کو کہہ رہے ہیں، اس کا معنی پتہ نہیں، اس کا مفہوم پتہ نہیں، اس کی ڈیپتھ پتہ نہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پڑھا ہے کلمہ لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں، انہوں نے کیا گواہی دی، ان کی عمل اس کے مطابق نہیں ہے. یعنی یہ گواہی ہے نا، جب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ، میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، تو اس نے ٹھیک ہے اس کو سمجھ ہے یا نہیں آئی، مگر اس کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے. تو یہ جو پہلا بندہ ہے اور جو دوسرا بندہ ہے، دوسرے بندے نے تو شرکی میں مبتلا ہو گیا کہ پھر وہ کہیں جا کے سجدے کرتا ہے اور کہیں جا کے دعائیں کرتا ہے اور کہیں کسی کو داتا سمجھتا ہے اور کسی کو غوث سمجھتا ہے، اس نے تو شرک کرنا شروع کر دیا حالانکہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا. جو پہلا بندہ تھا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی کائنات کی سب سے بڑی گواہی دینے جا رہا ہے، اور توحید کی گواہی نا اس کائنات کی سب سے بڑی گواہی ہے، سب سے بڑا سچ چاہیے، لیکن اس کو یہی نہیں پتا کہ وہ کیا بول رہا ہے. تو پھر صرف لپ سروس تو نہیں چاہیے نا، جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہے کیا. تیسرا وہ بندہ ہے جو کلمے کو پڑھتا بھی اور اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ کلمہ کیا کہہ رہا ہے، وہ جانتا ہے اس کی ڈیپتھ کیا ہے، وہ ہے جو جنت میں جائے گا. ورنہ تو طوطے کی طرح بول دینا تو کیا اس کا فائدہ ہوا. اور آپ دیکھیں سفیان الثوری فرماتے ہیں کہ ابلیس کی کمر جس ذکر سے سب سے زیادہ ٹوٹتی ہے وہ یہی لا الہ الا اللہ ہے. یعنی اس کو یہ نہیں بس پسند ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ کہے, اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اسی وجہ سے دیکھیں اگر بندہ کہہ بھی لیتا نا زبان سے تو وہ یا تو اس کا معنی ہی نہیں اس کو سمجھنے دیتا, اس طرف آنے ہی نہیں دیتا, یا اس کو پھر عمل نہیں کرنے دیتا اس کے مطابق, اور وہ شرک میں اس کو مبتلا کرتا ہے. تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میں تجھے لا الہ الا اللہ کی وصیت کر کے جا رہا ہوں, اور ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو اسی بات کی تلقین کی. یہ اتنا بڑا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ جس کی ہم گواہی اشہد ان لا الہ الا اللہ میں یہ گواہی دیتے ہیں. یہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں ڈال دی جائیں اور جتنی مخلوقات اس میں ہیں وہ بھی پلڑے میں ڈال دی جائیں, دوسرے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ بھاری ہوگا. اسی کی وجہ سے جو لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے وہ اگر نکالے جائیں گے تو صرف اس ایک کلمے کی وجہ سے نکالے جائیں گے. That's it. اور اس کلمے میں کوتاہی ہوئی, شرک آ گیا, تو اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرے گا, جس باقی گناہ کو چاہے وہ معاف کر دے, شرک کو نہیں معاف کرے گا, وہ پھر جہنم میں ہی پڑے رہیں گے. اسی لیے نا قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا جس کے پاس 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے, یعنی جس رجسٹر سمجھ لیں 99 رجسٹر بھرے پڑے ہوں گے جس میں اس کے گناہ لکھے ہوں گے. اب نیکی تو کوئی ہوگی نہیں, لہذا جب وہ 99 رجسٹر ڈالے گئے گناہوں کے پلڑے میں تو وہ جھک گیا اور نیکیوں والا پلڑا اوپر چلا گیا, وہ ہلکا ہو گیا. اب وہ کپ کپا رہا ہے, اب وہ پریشان ہے کہ اب میرا کیا بنے گا, فرشتے دیکھ رہے ہیں نیکی اس کے پاس کوئی ہے نہیں, چل اب جہنم کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں میرے بندے پہ جلدی نہ کرو, اس کی ایک نیکی ہے جو میرے پاس ہے اور میرے پاس محفوظ ہے, وہ اس کی ایک نیکی لائی جائے گی جو ایک پرچی ہوگی. اب وہ پرچی, اب یہ بندہ دیکھے گا کہے گا اس سے کیا فائدہ ہوگا, ایک طرف 99 رجسٹر 99 اور دوسری طرف چھوٹی سی پرچی, اس سے کیا فرق پڑے گا. تو نیکی کے پلڑے میں اس پرچی کو ڈال دیا جائے گا اور وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور 99 جو دفتر ہیں وہ ہلکے پڑ جائیں گے. اس کو کھولا جائے گا تو اس میں لکھا ہوگا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول. یہ ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی جو اتنی بھاری ہے. تو پتہ نہیں اس بندے نے کتنے شعور کے ساتھ یہ گواہی دی اور اس کو کتنی پہچان تھی اس کی, کتنا یقین تھا اس طرح, کتنے سچے دل سے اس نے یہ گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کتنی پسند آئی کہ اس کی یہ نیکی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لی. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں وہ اشہد ان محمد عبدہ بھی اور رسول, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول بھی, بندے بھی اور رسول بھی. یعنی ہم جب اپنی نماز میں کہہ دیتے ہیں کہ وہ بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے, تو پھر ہم اس کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی اسی طرح ہر جگہ آ موجود ہوتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے, وہ بھی جانتے ہیں اور وہ یہاں پہ بھی ہیں اور وہاں پہ بھی ہیں اور وہاں پہ بھی ہیں, اور جہاں جہاں کوئی میلاد پڑ رہا ہے وہ وہاں پہ حاضر ہو رہے ہیں اور وہاں پہ خود ان کی مجلسوں میں جا رہے ہیں اور شریک ہو رہے ہیں, اور یا وہ بھی ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ ہیں, یا وہ بھی ان کی وفات تو ہوئی نہیں وہ تو ہمیشہ ہی زندہ رہیں گے, نہیں وہ عبد ہیں, یا وہ نور ہیں من نور اللہ, نہیں بلکہ وہ عبد ہیں. اور اللہ تعالی کے ہاں سب سے اونچا مقام بندے کا تب ہے جب وہ اللہ تعالی کا عبد بن جاتا ہے, کسی اور کی غلامی کسی اور کی بندگی انسان کو نیچا کرتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی غلامی اس کا بندہ ہونا انسان کا سب سے بلند درجہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں بڑی بڑی باتوں کو مینشن کیا جیسے معراج کو, جیسے کتاب کے دیے جانے کو, تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا کہ یہ ہم نے اپنے بندے پر نازل کی, ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ بشر ہی نہیں تھے، وہ انسان ہی نہیں تھے، یا وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی اسی طرح طاقت رکھتے ہیں، یا اسی طرح قیامت کے دن وہ جس کو چاہیں گے، جس مرضی کے وہ جہاں سے نکلوا لیں، جو مرضی کریں، یعنی آدھے فیصلے ان کے بھی ہاتھ میں ہوں گے، ان کی بھی مرضیاں چلیں گی، نہیں، وہ جتنا بھی کوئی اونچا ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کا عبد ہی رہے گا، وہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہی مالک یوم الدین ہے، کوئی اور مالک نہیں ہو سکتا. اس دن تو رسول بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، رسولوں کی زبانوں پہ بھی نفسی نفسی کی پکار ہوگی. کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دن جو جس جو مرضی کرتا پھرے گا، جس کا دل کرے گا، جس کو مرضی بخشوائے لے کر جائے، جس جو مرضی کہہ دے ان کی چلے گی وہاں پر، اور ان کی یہاں پہ بھی چلتی ہے اور ان کی وہاں پہ بھی چلے گی؟ نہیں، وہ اللہ کے عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں. کیا بات ہے کہ ہم التحیات میں اتنا بڑا توحید کا کلمہ پڑھ کے بھی اپنی عام زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی ایسی نعتیں بعض دفعہ پڑھتے ہیں، ایسے ایسے اشعار کہتے ہیں، یا ایسے عقیدے رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اونچا مقام دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے دیتے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ صفات سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں صرف صفات، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہی صفت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سراسر شرک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا. بلکہ ایک آدمی نے فرمایا کہ ایک آدمی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ نے فرمایا یہ مت کہو، یہی کہو کہ جو اللہ چاہے. میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، میں تو قاسم ہوں، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، میں صرف تقسیم کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہو. میں وہ نہیں ہوں کہ جس کے لیے تم کہو جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے. تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے، آج بھی پسند فرماتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس قدر بلند تھا، سب انسانوں میں سب سے اوپر مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، فرشتوں سے بلند مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے عبد ہی ہیں. پھر بھی وہ کہیں پہ بھی جا کے ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی خدائی میں شامل ہو سکے، یہاں کوئی ان کے اندر ایسی صفت آ سکے. تو ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنا، اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ نور تھے اور وہ تو بشر ہیں ہی نہیں، اور ان کو تو موت آئی ہی نہیں. اس میں کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے، ان کو عبد ہی سمجھے. لیکن یہی تو بڑی بات ہے کہ وہ انسان ہو کے بھی، اللہ تعالیٰ کے بندے ہو کے بھی اتنا اونچا مقام رکھتے ہیں. بعض لوگوں نے ایسے اشعار کہے کہ وہ جو عرش پہ کچھ ایسے اشعار تھے کہ جو عرش پہ اللہ اکبر استغفر اللہ تھا وہی مدینہ میں اتر آیا، جو عرش پہ حد تھا وہی مدینہ میں اتر آیا، احمد ہو کے میم بیچ میں لگا دی، میم کا ہی صرف فرق ہے حد اور احمد میں. لہذا اس طرح کے اشعار بھی کہنا اور ایسی باتیں منہ سے نکالنا سراسر کفر اور شرک ہے. اس لیے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو نہ کریں، جیسے عیسائیوں نے کیا، جیسے اور لوگوں نے کیا، یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ قرار دے کے غلو کیا. اس طرح سے ہم نہ کریں، بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی مقام دیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، وہ بہت اونچا مقام ہے. تو یاد رکھیے کہ اگر عمل میں کوتاہی ہو بھی گئی، لیکن اگر انسان کا عقیدہ توحید صحیح ہے، تو ایک نہ ایک دن ضرور اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی دے دے گا. لہذا اس چیز کے اوپر ورک کرنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ درست رہے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم کسی معاملے میں شرک میں مبتلا ہو جائیں. تو یہاں تک آج ہم نماز کا دیکھتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم درود شریف کو دیکھیں گے. اب آپ لوگ آج کل قرآن کریم پڑھ رہے ہوں گے، اور امید کرتی ہوں کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو تھوڑا تھوڑا اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہوں گے ساتھ ساتھ. اگر آپ کو قرآن کریم میں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، लेकिन ये तो सरोज समझ आता होगा कि कहाँ पे जन्नत की बात हो रही है, कहाँ पे जहन्नुम की बात हो रही है, कहाँ पे अजाबुन अलीम, अजाबुन मुहीम, अजाबुन अजीम की बात हो रही है, यहाँ कहाँ पे जन्नत की नहरों की बात हो रही है, कहाँ पे जन्नत के मेवों की बात हो रही है, कहाँ पे अल्लाह ताला की खुशनुदी की बात हो रही है, कहाँ पे बख्शिश की बात हो रही है। तो जब ऐसी आयात आए तो एक ट्रेन की तरह नहीं बस पढ़ते चले जाएं, रुकना ही नहीं है बस, बल्कि जहां पे ऐसी आयात आए तो जहां अल्लाह की रहमत की आयत है वहां पे रुक जाएं और अल्लाह ताला से उसकी रहमत मांगे, जन्नत की आयतें आए तो अल्लाह ताला से जन्नत मांगे, इस्तेफार की बख्शिश की आयतें आए तो वहां पे अल्लाह ताला से इस्तेफार मांगे, जब जहन्नुम की अजाब की शैतान के बारे में कोई आयत आए तो इतनी तो हमें समझ आ जाती, वहीं पे रुक के जहन्नुम से अल्लाह ताला की पनाह मांगे कि अल्लाह तू मुझे बचा लेना जहन्नुम के अजाब से और शैतान के वसवास से या अजाब से, इतना तो हमें समझ आ ही जाता है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह कुरान करीम पढ़ा करते थे कि रुक के वहां पे दुआ मांगा करते थे। तो हमने ऐसा नहीं करना जैसे हम करते हैं और फिर इतना ज्यादा इस चीज को यानी दौड़ते हैं, इतनी तेजी दिखाते हैं कि हमें ये लालच है कि बस हमने पारा खत्म करना, चाहे कुछ भी बीच में आ रहा है नहीं आ रहा उसकी कोई परवाह नहीं है। कम अज कम इन आयात के पर कुछ भी नहीं आपको समझ आता तो कम अज कम इन आयात के तो थोड़ी देर रुक के दुआई मांग लिया करें, कुरान पढ़ रहे हो तो अल्लाह ताला इंसान की दुआएं भी कबूल करता है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
रिकॉर्डिंग स्टॉप।
दुआओं और अज़कार की इस सीरीज का सिलसिला आपके लिए पेश किया जा रहा है अर-रहमा इस्लामिक इंस्टीट्यूट की तरफ से। उस्ताजा नजिया हाशमी की मजीद ऑडियो सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.arrahma.org। इंशाअल्लाह कल आपके साथ नई दुआ और जिक्र के साथ हाजिर होंगे।
यू आर लिसनिंग टू WTUR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
विलेज टेस्ट पूरे ऑन्टेरियो का सबसे बड़ा हलाल सुपर रेस्टोरेंट है। कॉन्टिनेंटल चाइनीज बारबेक्यूज ट्राई करना चाहते हैं, कढ़ाई आइटम्स हैं एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स में बे इंतहा वैरायटी है। रमजान के दिनों में अगर आप कोई पार्टी कर रहे हैं अपना टाइम सेव कीजिएगा, दोस्तों के साथ जाइए, बेहतरीन फीस्ट इंजॉय कीजिए विलेज टेस्ट पे। आफ्टर मिसेस सागर दे आर इन ओकवेल एज वेल। विलेज टेस्ट 9052323663। विलेज टेस्ट।
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर कॉल शिराज 4167928792।
Ringing, buzzing, hissing, time to get your hearing checked.
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate Hearing Solution, 416-792-8792.
आप सुन रहे हैं रमजान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात रेडियो साजावा 770 AM पर। हमारे लाइव 24 घंटे की नशरियात को देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए eawaz.com। डाउनलोड कीजिए हमारी फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप एंड्रॉइड और एप्पल पर। हमारी नशरियात को अपने लोकल फोन पर सुनने के लिए डायल कीजिए 6478724900। अब वक्त हुआ चाहता है रमजान के हवाले से एक खुसूसी प्रोग्राम शहरुल रमजान का, मुकर्ररा डॉक्टर फरहत हाशमी।
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات وبينات من الهدى والفرقان
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام شہر رمضان کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گزشتہ پروگرام میں ہم نے انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخاری کی مختلف شکلیں دیکھی. اس میں سب سے بہترین شکل صدقہ و خیرات ہے، جو انسان اپنے مال سے بھی کرتا ہے اور دیگر طریقوں سے بھی. اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے. سورج، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، پھل، پھول، جانور، یہ تمام چیزیں انسانوں کو مختلف طریقوں سے فائدہ دے رہی ہیں، چاہے ہم اس پر غور کریں یا نہ کریں. مثلا سمندر کو آپ دیکھیے کہ کس طرح اس کا پانی بھاپ بن کر اوپر اٹھتا ہے. ہوا کو دیکھیے کہ وہ اس پانی کو اٹھا لیتی ہے. بادل بن جاتے ہیں تو بادل چلنے لگتے ہیں، پھر بادل برستے ہیں انسانوں پر اور بارش آتی ہے اور ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے اور ہر شخص ایک خوشی محسوس کرتا ہے. اگر یہ تمام چیزیں دینے والی نہ ہوں تو ہمارے اندر خوشی کہاں سے آئے؟ ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ ہم اپنے مال میں سے ایک حصہ اللہ کے ضرورت مند بندوں پر ضرور خرچ کریں. اور ویسے بھی رمضان المبارک کے مہینے میں صدقہ و خیرات کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہے سوالی کا بھی اور محروم کا بھی. یعنی اگر کوئی مانگ لیتا ہے تو اس کو بھی دینا چاہیے، اور اگر کوئی نہیں مانگتا، ضرورت مند ہے لیکن باحیا بھی ہے، سوال نہیں کرتا، تو اس کی ضرورت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ تعرفون بسیماہم، تم ان کے چہروں سے ان کو پہچان لوگے. لا یسألون الناس الحافا، ایسے لوگ لوگوں کے پیچھے پڑ کے بھیک نہیں مانگتے. تو ان لوگوں کا بھی حق ہے ہمارے مالوں میں، اس لیے جس بھی طرح ممکن ہو دوسروں کے ساتھ خیر و بھلائی کا طریقہ سوچنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں حد سے زیادہ سخاوت کرتے، آپ کی سخاوت کی کوئی انتہا نہ رہتی. حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان جبریل یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان حتی ینسلخ یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. صحیح بخاری کی اس حدیث کا معنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، اور رمضان میں جب جبریل آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے. رمضان میں ہر رات جبریل آپ سے ملاقات کرتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے. جب جبریل آپ سے ملتے تو آپ فیاضی میں، یعنی سخاوت میں، تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کتنا خوبصورت تھا. وہ ہمارے لیے بھی بہترین نمونہ ہے. یعنی عام دنوں میں بھی بہت سخاوت کرتے، لیکن رمضان میں اور بھی زیادہ سخاوت کرتے. اور اس میں آپ دیکھیے دو چیزیں، ایک تو یہ کہ وہ ہر رات جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پڑھتے. تو جو شخص قرآن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کے عمل میں تبدیلی آتی ہے، اس کے اندر نیکی کرنے کا ایک جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے. دوسرا، جبریل علیہ السلام کی ملاقات کے بعد، اس کا خاص طور پر حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی اچھی کمپنی اور اچھے لوگوں سے ملاقات، یہ انسان کے اندر نیکیوں کا شوق پیدا کرتے ہیں، اچھی صحبت کا ایک اثر ہوتا ہے. تو یہاں پر آتا ہے کہ جب آپ جبریل سے ملاقات کر کے آتے اور رمضان کا مہینہ ہوتا اور قرآن سناتے، تو اس کے ساتھ ساتھ اتنی خیرات کرتے جیسے تیز آندھی ہو. اب تیز آندھی جو ہے وہ ہر چیز میں گھس جاتی، ہر کونے کدرے میں. یعنی معاشرے کا ہر طبقہ آپ سے فیض اٹھاتا تھا، ہر شخص کا آپ خیال رکھتے، مختلف جہتوں پہ خرچ کرتے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر ہم ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں تو بس ہمارے لیے ہی کافی، اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا کسی کو سنا رہے ہیں یا کسی کو پڑھا رہے ہیں تو بس یہی صدقہ ہمارے لیے کافی ہے، دوسری طرف باقی کام بھول جاتے ہیں۔ یا پھر اگر ہمیں کوئی اچھی مجلس نصیب ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ان کی وزٹ کرتے رہنا، آنا جانا، مثلا درس اٹینڈ کرنا یا قرآن کلاسز میں جانا اور قرآن پڑھنا یا تلاوت کر لینا، بس یہی نیکی ہمارے لیے کافی۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے کہ اس کمپنی کے اثر سے اور قرآن مجید کے پڑھنے کے بعد آپ کی عملی زندگی میں کیسی تبدیلی آتی۔ آپ تو ہمیشہ ہی اور ہر آن نیک کام کرنے والے تھے، لیکن اس میں رمضان اور ان کاموں کی وجہ سے اور زیادہ تیزی آتی۔ ہم سب بھی اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کیا رمضان ہمارے اندر بھی کوئی تبدیلی لے کر آیا ہے، کیا ہمارے بھی دینے کے انداز میں کچھ فرق آیا ہے، کیا ہم بھی سخاوت میں اریح المرسلہ کی طرح ہیں۔ اریح المرسلہ کہتے ہیں ان ہواؤں کو جو بارش لاتی، یعنی جیسے بارش آتی ہے تو ہر ایک شخص جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد مزید سبزہ اگتا ہے اور لوگوں کو اور جانوروں کو پانی پینے کو بھی ملتا ہے، یعنی اس کے نہ صرف یہ کہ ملٹیپل فائدے ہیں بلکہ ان کے اثرات بہت دیر پا ہوتے ہیں۔ یعنی ایک دفعہ بارش آنے کا اثر صرف وقتی طور پر موسم کی تبدیلی نہیں ہوتا بلکہ اس کے بعد بھی اس کے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے عام دنوں کی نسبت رمضان میں زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اور اس بات سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ صدقہ کرنے سے مال کم ہو جائے گا، کیونکہ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ اور اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے بیان فرمایا تھا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم اعط ممسکا تلفا۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں صبح کے وقت دو فرشتے نہ اترتے ہوں، جن میں ایک تو یہ کہتا رہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، یعنی جو خیر کے موقع پر خرچ کرتا ہے اس کو زیادہ دے، اور دوسرا یہ کہتا ہے اے اللہ بخیل کے مال کو تلف کر دے، یعنی جو روکتا ہے اس کا مال ضائع ہو جائے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور زندگی میں بہت سی سہولتیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اما من آتا واتقا وصدق بالحسنى فسنیسرہ للیسرى، تو جو شخص عطا کرے، دے اور اللہ سے ڈرے، بھلائی کی تصدیق کرے، تو ہم اس کے لیے آسانی کی طرف راہیں آسان کر دیں گے، یعنی اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اور ان آسانیوں میں خصوصی طور پر آخرت کی آسانیاں بھی ہیں، کیونکہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں انسان اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا، وہ دن جس میں سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، گرمی کی وجہ سے بے حال ہوگا، جس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا اس دن انسان کے لیے صدقے کا سایہ بہترین سایہ ہوگا۔ اب جو شخص جتنا چاہے اپنا سایہ بڑھا لے۔ صدقہ جہاں انسان کے لیے حشر کے میدان میں سایہ ہوگا، وہاں دنیا میں بھی انسان کی خطاؤں اور گناہوں کو دھونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، کہ صدقہ گناہوں کی آگ کو بجھاتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ ہر انسان کے دل میں بھی کسی نہ کسی بات پر کوئی نہ کوئی قلق پیدا ہو جاتا ہے، بعض اوقات جلن سی کی کیفیت ہوتی ہے، اسی طرح جب انسان کوئی غلطی کر لیتا ہے تو اس پر پشیمان ہوتا ہے، غلطی اور گناہ کا ایک بوجھ ہوتا ہے جو دل و ضمیر پر پڑ جاتا ہے۔ ان سب چیزوں سے کس طرح چھٹکارا ہو؟ انسان کون سا ایسا عمل کرے کہ جس سے وہ اس بوجھ سے آزاد ہو جائے، تو اس کے لیے صدقہ بہترین عمل ہے. ویسے بھی قرآن مجید کے بالکل شروع میں، آغاز میں ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے متقین کی جو صفات بیان کی ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، کہ جو رزق ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، جس میں زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہیں، اور کسی بھی طرح انسان کا کسی دوسرے کی مدد کرنا، خواہ وہ مال کے ذریعے ہو، یا اچھی گفتگو کے ذریعے، اچھے مشورے کے ذریعے، یا پھر کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا، یا کسی بہرے کو اونچا بول کے سنانا یا اشاروں سے بات سمجھانا، یا کسی نابینا کو راستہ دکھانا، یا کسی دکھی، تکلیف اور مشکل میں مبتلا انسان کی مدد کرنا، اس کے کام کے لیے اس کے ساتھ جانا، یہ تمام چیزیں انسان کے لیے آسانی کا باعث بنتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ کرام کے اندر بھی اللہ کے راستے میں دینے کی بہت زبردست عادت تھی. مثلا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ مدینہ میں آنے کے بعد جب مسلمانوں کو پانی کی بہت تکلیف تھی، تو انہوں نے ایک کنواں مہنگے داموں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ جو بھی چاہے اس میں سے پانی پیئے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے ایک موقع پر مدینہ کے مسلمانوں اور خاص طور پر ضرورت مند مسلمانوں کے لیے 700 اونٹ کے برابر مال خرچ کیا، یعنی غلہ وغیرہ اور دیگر ضرورت کی چیزیں ان پر خرچ کی. ہوتا یہ تھا کہ جب سامان مدینہ میں آتا تو مدینہ کے تاجر اس کو خرید لیتے اور پھر مہنگے داموں بیچا کرتے تھے. ایک مرتبہ جب قحط پڑا تو عبد الرحمن بن عوف کے جب اونٹ غلے سے لدے ہوئے آئے، اور وہ اتنے زیادہ تھے کہ جب وہ مدینہ میں آ رہے تھے تو مدینہ کی زمین ہل رہی تھی. حسب معمول تاجروں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں یہ سامان بیچ دیں اور ہم اتنے فیصد آپ کو منافع دیں گے. وہ کہنے لگے کہ نہیں، مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے. انہوں نے منافع اور بڑھا دیا. انہوں نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. انہوں نے مزید بڑھا دیا. انہوں نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. بالآخر تاجر کہنے لگے کہ ہم اس سے زیادہ آپ کو نہیں دے سکتے. تو اس پر عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ یہ سارا کا سارا غلہ اور یہ سارا سامان اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں، اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں کو دیتا ہوں. اتنا بڑا دل اسی کا ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہو اور جس کا یہ ایمان پختہ ہو کہ یہ اللہ کے ساتھ کی ہوئی تجارت کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی، اور سب سے بڑھ کر اگر کسی سودے پر کوئی منافع دے سکتا ہے تو وہ اللہ رب العزت ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے انہیں جنت دینے کا وعدہ کر رکھا ہے. رمضان کے مہینے میں خاص طور پر افطاری کے وقت کھانا کھلانے کا بندوبست کرنا، کسی کا روزہ افطار کرنا بھی ایک بہترین نیکی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما کان له مثل اجره غیر انہ لا ینقص من اجر الصائم شیئا، جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی. روزہ افطار کرانے کے علاوہ انسان جس بھی شکل میں دوسروں کو فیض پہنچائے گا وہ اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دو چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، قیامت کے دن فرشتے اسے جنت کے ہر دروازے سے بلائیں گے کہ ادھر سے آؤ، یعنی اسے عزت اور اکرام بخشیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم کسی پر کچھ خرچ کریں تو فائدے کی چیز خرچ کریں، محض دینے والے نہ ہوں بلکہ پسندیدہ چیز دینے والے ہوں. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ سبحانہ وتعالی سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، گویا اپنی جان، مال، اولاد، پراپرٹیز، ہر وہ چیز جو دنیا کے اٹریکشن سے تعلق رکھتی ہے، ان کے نزدیک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ان سب سے بڑھ کر اعلیٰ و عرفہ ہے اور محبت کے قابل ہے۔ جب کوئی شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر آزماتے بھی ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، انہیں اپنے بیٹے سے محبت تھی جو بڑھاپے میں ان کو ملا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خواب میں ان کو دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور انہوں نے اسے حقیقت کا روپ دینے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول کر لیا۔ اسی طرح جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اس کے ثبوت میں اسے ایسی چیز پیش کرنی چاہیے، اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنی چاہیے، جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام میں سے ہر ایک نے یہ کوشش کی کہ وہ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کے راستے میں دے۔ اگر ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے بندوں سے محبت رکھتے ہیں، تو ہم ضرور اس رمضان میں کوشش کریں کہ اپنی کوئی پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ جب کوئی اللہ کی خاطر اپنی عزیز ترین چیز قربان کرتا ہے تو یہ اس رب کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوتا ہے جو سب سے بڑھ کر اس کی قدردانی کرتا ہے۔ ہم اپنے مال اور اپنی چیزوں کی خود ایسی حفاظت نہیں کر سکتے جیسی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ جو کچھ ہمیں عزیز ہے اگر وہ ہم دنیا میں چھوڑ جائیں گے تو ختم ہو جائے گا، لیکن اگر ہم اس کو اللہ کے پاس جمع کرا دیں گے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا، صرف باقی ہی نہیں بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔
You are listening to WTOR 770 AM Youngstown Toronto۔
اب مارگیج کی پریشانی ہوئی ختم، کی اسٹون فائنینشل ایکسپرٹ کے ساتھ کمرشل مارگیج، ریزیڈینشل مارگیج، پرائیویٹ مارگیج، کنسٹرکشن مارگیج، ری فائنینس، رینیول، سیلف امپلائڈ اور سیکنڈ مارگیج، آل یور مارگیج سولوشنز۔ کی اسٹون فائنینشل ایکسپرٹ کی جیسمین پرمار سے آج ہی کانٹیکٹ کیجیے، ان کے پاس ہے مارگیج انڈسٹری میں سالوں کا تجربہ اور آپ کی مارگیج کا آسان حل۔ جیسمین پرمار، پرنسپل بروکر۔ کال ٹوڈے 6479235659 6479235659۔ اسپیک یور لینگویج انگلش، پنجابی اینڈ ہندی۔ لائسنس نمبر 13654۔
چاندنی
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 چاندنی بینکویٹ ہال،
انٹیلیجنٹ چوائس لوکیشنز، ساؤنڈ سسٹم انوویشنز، چاندنی بینکویٹ ہال۔
30 ایئرز آف ہاسپیٹیلیٹی ایکسپیرینس، کارپوریٹ ایونٹ، ایگزیبیشن، ایکسپو اور اینی سیلیبریشن،
انڈور اینڈ آؤٹ ڈور گولف کورس فیسلٹیز۔ چاندنی بینکویٹ ہال۔ فار اپائنٹمنٹ کال ٹوڈے ایٹ 9054588888 9054588888 اور وزٹ چاندنی وکٹوریا .ca۔
چاندنی
بنا بڑ چلیاں شان۔
Listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
Maazi se haal, khaaf se tabir tak, marz se tashkhees,
Anwar saab, theek ho jayenge aap.
Dawa se ilaaj tak, aap hamare saath hain.
Apni zakat aur atiyat se Indus Hospital ka saath dijiye, aur lakhon marizon ka muft aur mayari ilaaj mumkin banaye.
For donations, visit indushospital.ca.
Sodi furniture bano, nave saal diya bahut bahut vadhaiyan. Pehli cheer 14 March wale din, Sikh New Year Day hai. Sammat Nanashahi 557 saal shuru hon di khushi vich ghar de sare furniture te 10 March ton leke 16 March tak extra discount sale laga ditti gayi hai. Sodi furniture te aao, is sale da fayda uthao. 142 Canadian Road, Brampton, 905-874-7771.
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो ट्रक जिद्दा दा भी चलाउने हो मैनुअल जा ऑटोमेटिक क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लॉजी तीजी लोकेशन भी खोलती है एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं ड्राइव थ्रू फैसिलिटी एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 519-622-0660 या quicktrucklube.com QTL बिकॉज़ वी केयर
मेरी पूरे साल की सेविंग